یہاں ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتے تھے، بزرگ ہستی تھی لیکن داڑھی نہیں تھی، تین بیٹے تھے ان کا، تینوں ڈاکٹر، اور وہ دماغی افسون میں مبتلا تھے. تو میرے پاس اثر کے بعد بیٹھے تھے، یہ بچی آئی، مجھ سے کہا ابو دادری معصومان جی کا نا، یہ تینوں معصوم بچے ہیں. میں نے کہا یہ دینی یتیم اور معصوم ہے، دنیا کے اعتبار سے تو بہت ہی آگے ہیں دین میں. مجھ سے پوچھا وہ بڑے بابا جی نے کہ یہ بچی کیا کہہ رہی. میں نے کہا چھوڑ دو اس کی بات ہے، کہا نہیں بتاؤ. میں نے کہا یہ ہر داڑھی مونڈے کو چھوٹا بچہ کہہ رہی ہے، کہ اگر یہ مرد ہوتا اور بڑا ہوتا تو اس کی داڑھی چہرے پر آتی. بچی کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا ہے کہ کسی مرد کی داڑھی نہ ہو. ایک دن مجھے کہا آپ کی داڑھی ہے، منصور چاچا کی ہے، مزمل چاچا کی ہے، میری بھی نہیں ہے، میری امی کی بھی نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا اللہ تعالی نے مرد کو داڑھی دی ہے اور عورت کو نہیں دی. کہ نہیں نہیں آپ اللہ تعالی کو کہیں کہ مجھے اور میری امی کو دے دیں. میں نے کہا کہ اللہ تعالی عورتوں کو داڑھی نہیں دیتا، ایسا نہیں کہتے. خیر بات ختم ہو گئی. چند وقت گزر گئے، میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی، ابو ابو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ عورت کو داڑھی نہیں دیتا، اخبار میں ایک عورت آئی ہے اس کی بڑی بڑی داڑھی ہے، اخبار لے کے آئی. میں حیران ہو گیا، کوئی عرب جن کی وہ داڑھی افسر پہ رومال ڈالا ہوا ہے اس طرح، اس بچی نے دیکھ لیا. مجھے کہتا وہ گورا خزا ٹکا نا خدا پاپا تکیلے اور کھڑی جا عورت ہے، اللہ نے اس کو داڑھی دی. میں نے کبھی بھی یہ عرب بھائی ہمارا ان کا ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے، سر پہ رومال ہوتا ہے. اچھا میں نے سمجھا کہ یہ عورت ہے، اس کو خدا تعالی نے داڑھی دی ہوئی. جب داڑھی کی آؤ بھگت ہو تو بچے بھی داڑھی کی عزت و قدر کریں گے، اور جب آپ اس کی عزت نہیں کریں گے تو بچوں سے اور ڈرامے سنیں گے. بچوں کی مثال ہے آٹھے کا گوند، آپ جیسے موڑنا چاہے ایسا موڑ لیجیے. چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن یاد نہیں کرتی، اور کتنے بڑے بڑے مسٹنڈے ہیں، یہ اداکار اور یہ گویا، یہ فریما اور یہ رینا اور یہ فلاں فلاں، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈراؤں بازیاں کرتی ہے، اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ہے. یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ اوقات جاننے ہیں. یہ اوقات جاننے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے اور خاص کر حج کے لیے. باقی رویت ہلال پر مستقل تصانیف موجود ہے. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع مرحوم نے ایک رسالہ لکھا ہے رویت ہلال، وہ اچھی چیز ہے. آج کل چھوٹے چھوٹے مولویوں نے بھی کتابیں وتابیں لکھی ہیں، ان میں کوئی روشنی نہیں ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ نہیں ہے کوئی نیکی بِأَنْتَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ آپ آؤ گھروں میں پیچھے سے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں دروازوں سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. زمانے جاہلیت میں یہ دستور تھا، جب وہ حج یا عمرے کا احرام کر لیتے تو پھر احرام کی حالت میں گھر نہیں آتے تھے، اگر ضرورت پیش آئی تو دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے سے چڑھ جاتے تھے. وہ کہتے دروازے سے تو حلال آئے گا، ہم تو محرم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس تکلف کی ضرورت نہیں، دین تکلف کا نام نہیں ہے. عقیقے کے اندر اس رنگ کا بکرا ہو اور عقیقے کے اندر گوشت کے اندر ہڈی نہ توڑی جائے اور ماں باپ نہ کھائے، سب فضول بات ہے، فضول بات ہے، تکلف والی بات ہے. اسلام تکلف کو پسند نہیں کرتا. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آؤ گھروں میں دروازوں سے. بعض صوفیاء نے تفسیر کی ہے کہ بیویوں کے ساتھ ان کے صحیح جگہ سے ملا کرو، کسی اور طرف سے الٹا جا کر کے کہیں گناہ عظیم نہ کرو. یہ ایسے جس کو کہتے ہیں نا عکس مستوی کے طور پر ہوگی تفسیر، یا حاصل کلام کا ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَ ڈَرُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم کامیاب ہو. اور یہ فعل بجائے خود ایک عظیم گناہ اور بدترین جرم ہے, کیونکہ حدیث شریف میں ہے جس نے تین کام کیے, نجومی سے مستقبل پوچھا, اور جس نے نسب بدلا, اور جس نے بیوی سے پیچھے سے ملا, اس کو کہو ان محمد منہ بری, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی نہیں, میری امت سے نکل گیا ہے. اور ایک روایت ترمذی میں ہے, فعلیہ لعنت اللہ المتتابعات, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ایسے شخص پر نہ ختم ہونے والی. قتال کا حکم, وقاتلوا فی سبیل اللہ, جہاد کرو اللہ کے راستے میں, الذین ان لوگوں سے, یقاتلونکم جو لڑتے ہیں تم سے, ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو, ان اللہ لا يحب المعتدین, بے شک اللہ پسند نہیں کرتے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو. ابو داؤد شریف سیر میں ہے, ران امراۃ مقتولہ, ایک غزہ کے اندر کافر عورت ماری گئی تھی پڑی ہوئی لاش, آپ ناراض ہو گئے, آپ نے صحابہ سے کہا لا تقتلوا النساء, عورتوں کو تو نہ مارا کرو, بچوں کو تو نہیں مارا کرو. ولا تعتدوا, حد سے نہ بڑھنا. وقتلوہم, مارو ان کافروں کو, حیث ثقفتموہم, جہاں تم پاؤ ان کو. واخرجوہم من حیث اخرجوکم, اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے, مکے سے تمہیں نکلنے پر مجبور کیا ہے. آپ کوشش کریں مکہ فتح کریں, ان کو نکال باہر کریں. یہ زبردست ترغیب تھی. والفتنہ تو اشد من القتل, ذرا متوجہ رہو, اندیشہ تھا کہ وہاں تو کعبہ ہے, وہ تو حرم محترم ہے, وہاں خون گرانا جرم ہے, کیسے جہاد ہوگا؟ فرمایا مشرق اور کافر کا وجود فتنہ ہے, اس کو باقی رکھنا یہ قتل اور غارت گری سے زیادہ جرم ہے. والفتنہ تو اشد من القتل, لوگ اس کو الٹا پڑھتے ہیں کہ فتنہ قتل سے بھی خطرناک ہے, یہ مطلب تھوڑی آیت کا. آیت کا حاصل یہ ہے کہ یہ مشرکین جو مکہ پر قابض ہے اور کعبہ شریف پر متسلط ہے, ان کا وجود فتنہ ہے, اس فتنے کو باقی رکھنا, اس کے لیے اگر قتل کرنا پڑے ان کو تو وہ کم درجے کا ہے, ان کا زندہ رہنا زیادہ خطرناک ہے. والفتنہ تو اشد من القتل, فتنے سے مراد ہے وجود کافر, فتنے سے مراد ہے عروج باطل, کفار کا وجود اور ان کا عروج, یہ رہے اور آپ قتل سے بچے کہ گناہ ہو جائے گا, یہ بہت خطرناک بات ہے. والفتنہ تو اشد من القتل, یہ کفر کا فتنہ یہ زیادہ خطرناک کے قتل سے, مارو انہیں. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام, نہیں قتل کرو ان کو مسجد حرام کے پاس, حتی یقاتلوکم فی, یہاں تک کہ وہ قتال کرے تمہارے ساتھ اس میں. فین قاتلوکم, پس اگر انہوں نے تمہارے ساتھ قتال کیا مشرکین نے کعبہ میں, کعبے کے آس پر, فقتلوہم, پس پھر مارو انہیں, کذلک جزاء الکافرین, اس طرح سزا ہوگی کافروں کی. فین انتہاؤ, پس اگر یہ باز آئے, فین اللہ غفور الرحیم, پس بے شک اللہ بھی تو بخشنے والا رحم والا ہے. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سات تک صبر فرمایا, اور سنچے میں جو آپ کی بے حرمتی کی, آپ کے صحابہ خالص عمرہ کرنے آئے تھے اور ظلم و زیادتی کر کے مشرکین نے واپس کیا. واپسی پر ہی سورہ فتح نازل ہوئی, انا فتحنا لك فتحا مبینا. بخاری میں ہے, ابن عمر کہتے ہیں انتم تعدون الفتح فتح مکہ ونحن نعد الصلح فتح مکہ, تم فتح مکہ کو کہتے ہو, ہمارے ہاں تو صلح حدیبیہ فتح مکہ کی پہلی کڑی ہے, کیونکہ اللہ کا حکم آ چکا ہے. الحمدللہ. انیس سو اسی میں جو کعبہ شریف پر بعض عاقبت نا اندیشوں نے حملہ کیا اور علماء سعودی نے ان کو مارنے کا فتویٰ حکومت کو دیا تو ان آیات کو پیش کیا تھا. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. چنانچہ کعبہ شریف کے ہر مینار سے حکومت نے ان پر فائرنگ کی اور کعبے کے سامنے پیر جھنڈا کے دو لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. یہ بھی اس حملے میں شریک تھے. امام مہدی بننے کا ان کو بھی شوق تھا. پیر جھنڈا. اللہ. ائمہ کے اس میں اختلاف ہے کہ اگر باہر قتل کرے اور اندر بھاگے تو نکالیں گے یا نہیں. صحابہ کی حدیث بخاری میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت نے فرمایا یہاں پر کوئی قتال نہ کرے, مجھے بھی اللہ نے اجازت دی تھوڑے دیر کے لیے. ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس. آج اسی طرح حرمت بحال ہو گئی جیسے کل بھی. اور یہ گھر ہے خدا کا جس کو حرم بنایا, اور کوئی شخص یہاں قتل و غارت گری نہ کرے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک اگر اندر چھپ گیا تو اس کو تنگ کیا جائے, کھانا پینا بند کیا جائے. جب مسجد حرام سے باہر نکلے تو اس کو گرفتار کر دیں, لیکن اندر جا کے گرفتار نہیں کر سکتے الا یہ کہ قتل بھی اندر کیا ہو, پھر بالاتفاق اندر پکڑنا جائے. وہاں عجیب نظام ہے. 1983 میں پہلا حج تھا میرا, تو 1983 میں ایک بنگالی وہاں پر چھپا ہوا تھا اور اس پر بنگلہ دیش حکومت کے 15-20 قتل تھے. بڑے بڑے افسران وزیروں کو قتل کیا تھا. پہنچ گیا وہاں کعبہ شریف, وہاں اندر رہتا. اتفاق سے دن کا کھانا چونکہ دوپہر کو رش ہوتا تھا بہت زیادہ, تو ہم 9-10 بجے کے قریب جا کے کھا لیتے تھے. 12-1 بجے بہت رش ہوتا ہے ہوٹلوں میں. میرے ساتھ میز پر, دوسرے میز پر ایک وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے, قیمہ لاؤ فلاں چیز لاؤ. اچانک میں نے دیکھا ہوٹل کے چاروں طرف فوج کھڑی ہو گئی. اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی یہ ٹیبلوں کے نیچے بھاگا اور ہوٹل سے نیچے چلانگ لگائی. تو تمام پولیس اور ہارن بجاتی ہوئی گاڑیاں موٹر سائیکلیں اس کے پیچھے لگ گئی, لیکن یہ سیدھا باب ملک عبدالعزیز پہ داخل ہوا. جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے پکڑ رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور کعبے کا گیٹ پکڑ لیا. گیٹ اندر سے پولیس آئی, باہر والوں کو کہا کیوں پکڑتے ہو. اس نے وہ مستعیز مل بیت, اس نے کعبہ پکڑا ہوا ہے, پناہ لی ہے, کون ہوتے ہو تم پکڑنے والے. اور انہوں نے فوراً باہر والوں کے خلاف کیس لکھنا شروع کر دیا, ان کے نام پتے کہ جنہوں نے ایسا شخص جو کعبے کا گیٹ پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے پکڑنے کی گھسیٹنے کی کوشش کی, وہ پیچھے بھاگے اور ان کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی. اس دوران جب وہ پولیس اور باہر کے آپس میں لڑ پڑی, بنگالی اندر بھاگا. اندر بھاگا, میں نے خود دیکھا اندر کے پولیس افسران اس کو زمزم پلا رہا ہے. شجاع ماشاء اللہ, شجاع فر الی بیت اللہ, شجاع بہادر ہے, بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. وقاتلوہم, اور ان مشرکوں سے لڑو, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ یہ شرک کا فتنہ نہ رہے. بدترین فتنہ کائنات کے اندر کافر و مشرک کا وجود ہے. بدترین فرقہ کائنات کے اندر سب سے بڑا فتنہ مبتدئین ہے, ویکون الدین للہ، اور اللہ کا دین خالص ہو جائے. فتنہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ کہتے داتا سے مانگنا چاہیے. آپ کہتے خدا کے نام کی نیاز و نظر، وہ کہتے پیرانی پیر، اور ان کو دستگیر کہتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز دلاتے ہیں. مقابل میں ایک اور دین آگے بڑھا رہا ہے. آپ کہتے پیغمبر کا بتایا ہوا درود پڑھے، وہ کہتے ہمارے اعلی حضرت نے بنایا وہ بھی پڑھنا پڑے گا. اور ان کے مدرسوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام. مارو انہیں یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ اور ہو دین اللہ کا خالص. فین انتہو، پس اگر مشرک اور بدعتی بھی باز آئے، فلا عدوانہ، پس ان پر چڑھائی نہ کی جائے. الا علی الظالمین، مگر زدیوں پر. جو پھر ظلم و ضد کرے بے شک مارو. ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آج جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور انہوں نے ایک جگہ مشرکین پر اٹیک کر لیا، حملہ کیا. مشرکین نے ہنگامہ کیا اور انہوں نے کہا اشہر حرم کا ایک مہینہ رجب بھی ہے، اور ادھر سے ذیقعد ذوالحج محرم تین ہے، ثلاث متوالیات ہیں، اور ایک رجب مضرۃ اس پر اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہ نادانستہ ہوا ہے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینے حرمت کے ان کی حرمتیں حرمت کے مقابلے میں ہیں، یعنی مسلمان. والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لینا ہے. یہ تم جو توہین کرتے ہو. فمن اعتدى علیکم، پس جس نے زیادتی کی تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس تم بھی چڑھائی کرو اس پر جتنی چڑھائی وہ کر چکے ہیں تم پر. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جہاں تک تم سے ہو سکے کبھی بھی خلاف نہ کرو، بے راہ روی نہ کرو، اور صرف قتال نہیں خرچ بھی کرنا پڑے گا. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جہاد کرنا اور خرچ کرنا یہ برابر ہے. مجاہد کپڑے بنا لے گا، ہتھیار خرید لے گا، مجاہدین کے گھروں میں ضروریات ہوگی، بشرطے کے مجاہدین ہو. آج مجاہدین نہیں رہے، وہ سب کے سب دندباز ہیں. ایک ایک مجاہد کے کراچی جیسے جگہوں میں سو سو ایکڑ میں جگہ ہے، سو سو ایکڑ. وہ مجاہدین تھے جن کے جسم پر کپڑے پٹے ہوئے، اور جو جہاد واقعی کر رہے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو فتحیاب رکھے، اللہ ان کو ہر باد مخالف سے بچائے. اور جو جہاد کے نام پر بدنام کر رہے ہیں، اللہ ان بدرنگوں کو جلدی فضا سے ہٹائے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. طالبان کا آخری وقت تھا، شکست ہو رہی تھی، اور ظالم قاہر جابر مسلط ہو رہا تھا. میں نے جمعہ پڑھایا، اور بہت درد سے جمعہ پڑھایا، اور طرح جمعہ پڑھایا، کیونکہ ہمیں پتہ تھا اور ہمارے بزرگوں اور مشائخ کی محنت اور قربانیوں کے نتیجے میں ایک ملک اسلامی بن چکا تھا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ لٹ رہا تھا. میں نے یہاں اس جمعے کو تقریر کی، پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. بہت جوش خروش سے لوگوں کو للکارا کہ اگر یہ شکست ہو گئی تو بچ نہیں سکو گے اپنے گھروں میں بھی، پوچھا جائے گا تم سے. شام کو ایک بچہ آیا 10-12 سال کا، اور اس نے کہا میری امی گاڑی میں بیٹھی ہے، آپ سے بات کرنا چاہتی. میں باہر گیا، وہ بی بی نے کہا آج آپ کے پیچھے اس بچے نے جمعہ پڑھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں فوراً مجاہدین کو تعاون پہنچانا ہے. تو میں آپ کو لے کے تو نہیں جا سکتی، البتہ اگر یہ صبر کر لیتا تو کل رقم بڑھ جاتی، لیکن یہ کہتے ہیں رات گزرنے سے پہلے پہلے مفتی صاحب نے جمعے میں جو بات کہی ہے. میں نے کہا میں کونسلیٹ کو کہتا ہوں, اس وقت جو کونسلیٹ سے اس نے فون پر بات کی, اس نے کہا میں نیچے اترتا ہوں. میں نے کہا نہیں, جب یہ آ جائیں گے تو آپ کو گھنٹی دے دیں گے. چلے گئے وہ. چند دن بعد وہ کونسلیٹ شکریہ ادا کرنے آیا تو میں نے پوچھا کتنی رقم لایا وہ ننا کا 90 لاکھ. ایسا جذبہ تھا, ایسا زبردست قسم کا فضا بن چکی تھی. پشاور جیسے شہر میں آپ کو پتہ ہے 60 من سونا دیا گیا ہے. 60 من سونا کہاں چلا گیا یہ بھی پوچھنا ہے. افسوس سن افسوس. اور جب دولت اور پیسوں کی بارش ہو گئی تو طالبان بلاک ہو گئے اور شکست یقینی ہو گئی. جب خوار بدگار تھے, روکی سوکی کھاتے تھے تو آگے بڑھ رہے تھے. جب ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تو 60 من سونا آیا ہو, ایک ایک بچے کی طرف سے 90 لاکھ آ رہے, تو پھر کون جہاد کرتا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. اور اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. اور جو پکڑا گیا ایجنٹ مخبر جاسوس, اس کے جیب میں ڈالر ہوتے تھے, ڈالر نکل آتے تھے. وانفقوا فی سبیل اللہ, اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وہ خرچ کرنا سیکھ لو. ہے طالبہ, آپ کیا خرچ کریں گے؟ اپنا اخلاص, اپنی جوانی, اپنی صحت اللہ کے لیے پیش کے. طالب سخی ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ ان کو فضا اور ہوا سے دیتا ہے نا, داغت سخ والے راغلی. اس لیے طلباء سخی ہوتے ہیں. علماء کرام سخی ہیں لیکن ان کے پاس فراوانی نہیں ہے. خرچ کرنا سیکھ لو اللہ کے دین پر. درس, تعلیم, سبق, یہ تمام کا تمام فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے دین کے راستے ہیں. بلخ کا بادشاہ رعایا پر ناراض ہو گیا اور سخت ناراض ہوا, اور ان کو کہا اتنا ہر جانا دو گے ورنہ سر قلم کر دوں گا تمہارا. ایسا ناراض ہو گیا امیر بلخ, بلخیوں پر ناراض ہوا اور ان کے اوپر ایک ہرجانہ ٹیکس رکھا. بلخ کے لوگوں نے سوچا کہ ہم 10 سال میں بھی اس کو ادا نہیں کر سکتے. ان کو پتہ چل گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ ایک خاتون ہے ہرات کے اندر بہت سخی, جو بھی محتاج جاتا ہے خالی ہاتھ جانے نہیں دے گی. یہ وقت بلخیوں کا ہرات کی اس بی بی کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ بی بی ہم بہت تکلیف میں ہیں, ہمارا امیر ہم پر ناراض ہے اور جو ہرجانہ مقرر کیا ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے. اس نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں. اس نے اپنے بکس سے ایک چادر نکالی اور وہ چادر ان کو پیش کی اور کہا اس چادر کو بیچو, اتنا سرمایہ مل جائے گا کہ امیر کو ادا ہو جائے. کیا چادر تھی, کیا شان تھی اس. یہ لوگ چادر لے کے آئے اور امیر بلخ کو آ کے کہا کہ ہم آپ کے جرمانے سے بہت تنگ تھے, ہم نے ہرات کی سخی عورت سے درخواست کی, اس نے یہ چادر دی ہے, یہ بڑی مہنگی ہے, اگر آپ اس جرمانے میں رکھ لے تو اچھا ہے. بادشاہ نے جو چادر دیکھی اس کا دل بھر آیا اور اس نے کہا اوہ, ایک عورت ہو کر کے اتنی سخی کہ پوری قوم کو بادشاہ سے چھڑا رہی ہے, میں کیوں سخی نہیں ہوں؟ اب میں نے معاف کر دی, میں نہیں لیتا اور چادر واپس, میں چادر بھی نہیں لوں گا, میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا. لوگ کتنے دیانتدار تھے, چادر لے کر واپس آئے اور بی بی کو کہا کہ بی بی امیر بلخ نے ہم کو معاف کر دیا اور آپ اپنی چادر لے لیں. بی بی نے کہا اس چادر کو میں نے اس وقت تک رکھا تھا جب میری آنکھوں کے علاوہ کوئی اور نظر اس پر نہیں پڑی تھی. اب یہ اجنبیوں کے ہاتھوں میں جا چکی ہے, اجنبیوں کی آنکھوں میں آ چکی ہے. اب میں اس چادر کو گھر میں نہیں آنے دوں گی, آپ اسے بیچے اور مسجدیں اور مدرسے بنائے. افغانستان میں قدیم بڑی بڑی مساجد اور مدارس سب اسی سے بنی ہے. مورخین لکھتے ہیں اس وقت 4000 مساجد و مدارس اور مسافر خانے اس خرچے سے تیار ہو گئے تھے. اور یہ واقعہ رحلت ابن بطوطہ میں ابن بطوطہ نے ہرات اور بلخ کے سفر میں لکھا. رحلت ابن بطوطہ اس نے اپنی کتاب رحلہ میں لکھا ہوا ہے, بلخ اور ہرات کے سفر نامے میں. وانفقوا فی سبیل اللہ, خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ, ڈالنا نہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں. خرچ نہ کرنا, ظالم کو موقع مل جائے گا اور وہ آ کے تمہیں ہلاک کرے گا. علماء کہتے ہیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ گھر محفوظ ہو, دیواریں اونچی ہو, ضرورت کا ہتھیار بھی گھر میں موجود ہو. وَأَحْسِنُوا, کہاں خرچ کرو؟ وَأَحْسِنُوا, احسن العلوم والوں کو دو. کچھ تفسیر کا فائدہ تو ہو. احسان کرو, یعنی خرچ کرنا ہے وقت پر دو, زیادہ دو, خوشی سے دو, محبت سے دو. وَأَحْسِنُوا, انفاق میں بھی اخلاص پیدا کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسنیوں کو جو اخلاص اور توحید سے پیش آتے ہیں. وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے. جب حج یا عمرے کا احرام باندھو تو پورا کرو. فَإِنْ أُخْسِرْتُمْ, پس اگر تم راستے میں روک لیے گئے. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, پس جو تم سے ہو سکے قربانی. دم احصار جسے کہتے ہیں, یہ تو دینا پڑے گا. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ, اور مونڈنا نہیں اپنے سروں کو. احرام کی حالت میں بہت ساری پابندی ہے, لیکن بنیاد یہ ہے کہ سر کے بال نہ مونڈے. عام طور پر تو سر کے بال مونڈنا ہوتا ہے. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ, یہاں تک کہ پہنچ جائیں قربانی کا جانور قربان گاہ کو. محلہ, اپنے حلال ہونے کی جگہ کو. بھائی حاجی محرم ہے یا محرم معتمر ہے, لیکن اس کو یقین ہو گیا کہ میں مقررہ تاریخ تک نہیں جا سکتا اور اس سے پہلے پہلے مجھے احرام کھولنا پڑے گا کیونکہ مجھے گرفتار کر دیا گیا, تو وہ اپنے بدلے میں ایک دم وہاں بھیجے. کہاں؟ کعبہ شریف. ہدیم بالغ الکعبہ. فمن کان منکم مریضا, پس جو کوئی تم میں بیمار ہو. او بھی اذم من راسی, یا تکلیف ہو اس کے سر میں, اس لیے بال منڈوا رہا ہے. بے شک بال منڈوا لے. ففدیہ تم من صیام, پس فدیہ میں روزے رکھے. او صدقت, یا صدقہ دے. او نسک, یا جانور کٹوائے. روزے 3 دن رکھے اور قربانی بکرا یا مینڈا یا اونٹ اور گائے میں ایسا. اور صدقہ ان کے مساوی قیمت, وہ بھی خیرات کر سکتا ہے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ, پس جس وقت تم امن سے ہوئے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, پس جس نے فائدہ اٹھایا ہو عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر. عمرہ حج کے ساتھ ملا کر, یا تو حاجی متمتع ہے ساق الہدی, لیکن حنفیہ کہتے کہ قارن ہے. فمستیسر من الہدی, پس جو اس سے ہو سکے قربانی. حاجی متمتع, جس نے عمرہ کر کے اور حلال ہو گیا, وہ بھی حج کے اندر قربانی ضرور کرے گا. اور حاجی قارن تو کرے گا لیکن حنفیہ کے نزدیک قارن پر دو قربانیاں ہیں. بس کہتے کہ قربانی تو ایک ہے, دم دو دو آئیں گے, ایک دم عمرہ اور ایک دم حج. فمن لم یجد, بس جو قربانی نہ کر سکے, فصیام ثلاثت ایام فی الحج, بس روزے رکھے تین دن حج کے دنوں میں, یعنی عرفہ سے پہلے آخری دن عرفہ آئے, وسبعت اذا رجعتم, اور سات دن جب تم حج سے لوٹ جاؤ یعنی فارغ ہو جاؤ. اکثر ائمہ کے ہاں گھر جا کے سات روزے رکھے, امام اعظم کہتے ہیں نہیں, جب حج کے دن گزر جائے وہاں بھی رکھ سکتا ہے. تلک عشرۃ کاملہ, یہ دس دن پورے کرنے ہیں جس شخص نے حج تمتو کیا ہے اور اس کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں, یا اس نے حج قران کیا ہے اور اس کے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں. باقی حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے, وہ نفلی و مستحب ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام, یہ واسطے ان کے ہیں کہ نہ ہو ان کے لوگ رہنے والے مسجد حرام کے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعلموا, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں.